الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين ففعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون کو لے کر کے دعوت دینے کے لیے گئے, حالانکہ ان کی والدہ کا اصرار تھا, وہ چیخ رہی تھی کہ بیٹا فرعون تجھے قتل کروا دے گا, وہ تو تجھے برابر تلاش میں لگا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دین کی دعوت پہنچانے کے لیے تشریف لے گئے. جب آپ تشریف لے گئے, رات کا وقت تھا, شروع رات کا, آپ نے جا کر کے فرعون کے شاہی محل کے دروازے کو کھٹکھٹایا تو دربانوں نے اوپر سے ہی دیکھ کر کے پوچھا کون ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رب العالمین کا قاصد ہوں. دربان نے فرعون کو جا کر کے کہا کہ ایک پاگل آدمی نیچے کھڑا ہوا ہے جو اپنے آپ کو رب العالمین کا قاصد کہتا ہے. تو فرعون نے صبح تک دونوں کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی اور دونوں کو محل کے دروازے ہی پر کھڑا رکھا. بعض روایت کے اندر ایک سال تک کا لفظ بھی آیا ہے کہ ایک سال تک فرعون نے ان دونوں کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی اور یہ حضرات اس انتظار میں رہے کہ کب اجازت ملے اور ہم فرعون سے بات چیت کریں. جب فرعون سے بات چیت شروع ہوئی تو اس موقع پر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا, کیا ہم تو ہمارے درمیان کے اندر ہمارے گھر میں ہم نے تیری تربیت نہیں کی جب کہ تو چھوٹا تھا, بچہ تھا اس زمانے کے اندر. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ولید کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ولید عام طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نو مولود بچے کے اوپر, جو بچہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہو, دودھ پیتا ہو, اس زمانے کے اوپر. تو ولیدہ کا کیا مطلب؟ تو بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں فرعون نے اس کی بیوی نے پیٹی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکالا اور نکالنے کے بعد پھر ان کو ان کی والدہ ہی کے حوالے کر دیا تھا دودھ پلانے کے واسطے. تو والدہ کے پاس بچپن میں رہتے تھے لیکن اس زمانے کے اندر بھی نگرانی تو فرعون اور اس کی بیوی کی تھی, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کی حقیقی والدہ ہے جس کے پاس ابھی یہ دودھ پی رہے. وہ تو یہی سمجھ رہے کہ کوئی اجنبی کہ یہاں یہ دودھ پی رہا ہے. تو نگرانی اور دیکھ بھال اس زمانے کے اندر فرعون ہی کی تھی. اس اعتبار سے الم ربک فینا ولیدہ کہا جائے گا اور پورے مصر کے اندر سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا بیٹا ہی کہا کرتے تھے. بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ ولیدہ کا مطلب ہے قریب الولادت, یعنی ولادت کے بعد کا جو نزدیک کا زمانہ ہوتا ہے, چھوٹا بچہ ہوتا ہے دو سال کا, چار سال کا, پانچ سال کا, اس کو بھی ولید سے ہی تعبیر کرتے ہیں کہ بچپنے کے اندر یعنی ولادت کے بعد قریب کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہے. کیونکہ جب دودھ چھوڑا دیا ان کی والدہ نے تو آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا کہ موسیٰ کو میرے حوالے کر دو, میرے محل میں اب پہنچا دو. اور جس دن والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محل میں پہنچانے کے لیے آئی تو آسیہ نے اعلان کروا دیا کہ سب لوگ اس بچے کو مبارکبادی دیں اور اس بچے کے اوپر تحائف پیش کرے, کیونکہ وہ آسیہ کا بچہ کہا جاتا تھا فرعون کی بیوی کا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے گھر سے نکلی محل تک تو پورے راستے میں لوگوں نے ان کو بہت خیر مقدم کیا بڑی مبارکبادیاں دی. راستے کے دونوں طرف لوگ کھڑے رہ گئے, لوگوں نے تحائف کی بارش کی, بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ فرعون کی بیوی کو حوالے کیا گیا. تو اس دودھ چھوڑانے کے زمانے سے لے کر جوانی کی 30 سال کی عمر تک یا 12 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار کے اندر رہے, اور فرعون کے کپڑے, فرعون کی سواریاں, فرعون کے گھر کا کھانا, یہ سب چیزیں وہ کرتے رہے. اس اعتبار سے کہا جائے گا الم ربک فینا ولیدا. تو فرعون نے وہ بات جتلائی کہ موسیٰ تم تو ہمارے گھر میں پلے بڑھے اور آج ہمارے سامنے آئے مقابلہ کرنے کے واسطے, ہمارے دربار میں پلنے والا آدمی آج ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہوئے. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ, اور اپنی زندگی کا ایک لمبا زمانہ 30 سال تم ہمارے گھر میں رہے, اور مزید کیا تم نے وہ کام کیا کسی کو قتل کر دینے والا جو تم کر کے چلے گئے تھے. وہ فرعون کا باورچی تھا, خاتون اس کا نام تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو غلطی سے قتل کر دیا تھا, کیونکہ وہ اسرائیلی کے ساتھ لڑ رہا تھا اور اسرائیلی نے مدد کے لیے آواز لگائی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کپتی کو ایک مکہ مارا تو وہ مر ہی گیا. اس کی طرف یہ اشارہ ہے. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور موسیٰ تو میری نعمتوں کا منکر ہے, میری نعمتوں کا منکر ہے. یہ کافر کفر عرفی کے معنی کے اندر نہیں ہے, یعنی میں نے تم کو میرے گھر میں رکھا, میری نعمتوں سے, میرے کھانے پینے مکان سے تم نے فائدہ اٹھایا, اس نعمت کا تم انکار کرتے ہو اور ناشکری کرتے ہو. یعنی اس نعمت کی شکر گزاری کیا تھی, تم آ کر کے میری ربوبیت مانتے جیسے پوری مصر کی پبلک مانتی ہے, تم مجھے خدا مانتے, میرے محکوم بن کے رہتے, یہ تو تم نے میرے سامنے آواز اٹھائی, میری مخالفت کی, میری بغاوت کی. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, قال فعلتها اذا وانا من الضالين. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو قتل والا قصہ میں نے کیا تھا نا, وہ جان بوجھ کے نہیں کیا تھا, میں نے ایسے وقت پر کیا تھا جب مجھ سے بے خبری ہو گئی, میرے پاس وہ علم نہیں تھا نبوت کا, رسالت کا, جو علم اس وقت کا میرے پاس ہے. اس وقت ابھی مجھے اللہ کی طرف سے نبوت کا علم ملا نہیں تھا, اس زمانے کے اندر میں نے یہ کام کاج کیا تھا. اب ضالین ضلالت عرفی نہیں مراد ہے یہاں, کیونکہ کسی نبی کے بارے میں ہم گمراہی کا معنی نہیں لے سکتے. ضالین کا مطلب کیا ہے, اس وقت میرے پاس جو علوم اور معارف ہے وہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے. ضالین کا معنی کیا, بے خبری کے اندر مجھ سے یہ کام ہو گیا, یا جہالت سے مجھ سے یہ کام ہو گیا, یا غلطی سے مجھ سے یہ کام ہو گیا, دل قصد اور دل ارادہ مجھ سے یہ کام ہوا نہیں تھا. قتل عمد جرم ہے, اور یہ قتل عمد نہیں تھا, یہ تو قتل خطا کا واقعہ تھا. فرعون یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم نے اتنا بڑا جرم کیا, تم کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتے ہو, تمہارا جرم اور دعوی نبوت دونوں میں جوڑ نہیں ہے. اس کا جواب موسیٰ علیہ السلام نے دیا کہ اس وقت ابھی مجھے نبوت ملی نہیں تھی, اس زمانے کا میرا یہ کام ہے. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ, میرے اس حرکت کے اوپر تم لوگوں کی سزا کا مجھے جب ڈر ہوا تو میں تمہارے پاس سے بھاگ گیا. فوہب لی ربی حکما, مجھ کو میرے رب نے علم نبوت عطا فرمایا. وجعلنی من المرسلین, اور مجھ کو میرے رب نے رسولوں میں سے بنا دیا, اور مجھے پیغمبری اور نبوت میرے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ نَبَّتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور اے فرعون تو اس نعمت کو میرے سامنے بطور احسان کے بتلاتا ہے, اور اس کے بدلے میں تو نے بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے, یہ کیسی حقنات نہ اتنی بڑی جو ہے ظلم کی بات تو کرتا ہے کہ ایک طرف مجھے احسان جتلاتا ہے کہ میرے گھر میں تم رہے پلے بڑے, اور دوسری طرف تو نے بنو اسرائیل پوری قوم کو غلام بنا کے رکھا ہے, ان پر تو ظلم کرتا ہے, وہ تو نہیں دیکھتا. मतलब ये था कि तेरा मुझे गुलाम न बनाना, मुझ पर कोई एहसान नहीं है, इसलिए कि मेरी कौम बनी इसराइल के पूरे अफराद को, मर्दों को औरतों को तूने गुलाम बना रखा है। ये कितना बड़ा जुल्म है, पूरी कौम को तू गुलाम बना रहे और एक फर्द को गुलाम न बनावे और तू उसको जतलावे। बस तू ज्यादा से ज्यादा ये कह सकता है कि तूने मुझे गुलाम नहीं बनाया, बाकी तुमने पूरी कौम को गुलाम बना रखा है। और ये मुझे गुलाम न बनाना, ये कोई तेरा एहसान नहीं है, इसलिए कि आजादी तो हर इंसान का बुनियादी हक है, तूने क्यों जो है हमारी कौम को मजलूम और दबा करके रखा है। बाद मुफस्सिरीन ने इसका मतलब ये भी बयान किया कि यहाँ वतील का नियमतुल तमन्नुहा में शुरू में हमजा को मुकद्दर माना जाए और अवतील का ये हो जाएगी इबारत। उस सूरत में माना क्या होगा, क्या इस बात को नेमत कहा जा सकता है जिसका तू मुझ पर एहसान जता रहा है। वो हमजा इस्तिफ़ाम, क्या उसने उसको नेमत कहा जा सकता है जिसका तुम उस पर एहसान जता रहा है कि मुझे आजाद छोड़ देवे और मेरी पूरी कौम को गुलाम रखा। इसलिए कि फिरौन बनी इसराइल से जिल्लत आमेज मशक्कत भरे हुए काम लिया करता था, इसीलिए ये कोई एहसान नहीं कि एक फर्द को आजादी मिले और पूरी कौम गुलाम बन करके रहे। अन अब्बत का बनी इसराइल, क्योंकि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा। قال فرعون وما رب العالمين, फिरौन ने पूछा कि मूसा तुम जिस रब्बुल आलमीन की तरफ मुझे दावत देते हो वो रब्बुल आलमीन क्या है। फिरौन ने रब्बुल आलमीन की हकीकत दरियाफ्त की हजरत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम से, यानी बतलाओ कि दुनिया के अंदर बहुत सारे मौजूदात है उसमें से किस जिन्स के तुम्हारे खुदा है, मौजूदात की जिन्स में से कौन सी जिन्स तुम्हारे रब की है मूसा बताओ। क्योंकि वहाँ असल ये था कि फिरौन ने मिस्र के गांव गांव गली गली महल्ले महल्ले के अलग अलग देवी देवता मुकर्रर कर रखे थे, इसलिए वो समझा कि इस तरह कोई इनके महल्ले का अलग रब होगा, इसलिए फिरौन ने पूछा। और हजरात कहते हैं कि इनके यहाँ तो बात ये थी कि कोई मर जावे और मरने के बाद कुछ वक्त गुजर जावे तो पुराने मरे हुए बुद्धे वो भी रब की दर्जे में आ जाते थे और बाद के लोग उनकी भी इबादत चालू कर देते थे। इसीलिए इसने ऐसा समझा कि इनके बनी इसराइल खानदान का कोई बड़ा बूढ़ा मरा हुआ होगा जिसके नाम पर ये लोग जो है इबादत करते होंगे, इसीलिए उसने ये सवाल किया। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने इसने सवाल किया था हकीकत का, लेकिन मूसा अलैहि सलाम ने हकीकत का जवाब नहीं दिया, इसलिए कि अल्लाह ताला की हकीकत तक कोई नहीं पहुंच सकता, सिफात के जरिए से जवाब दिया। قال رب السماوات والارض وما بينهما, के मेरा रब तो आसमानों और जमीन का रब है और जो कुछ उन दोनों के दरमियान में हो उसका रब है। देखो भाई नहुमा तस्मिया की जमीर है, ये तस्मिया की जमीर क्यों लाई गई कि समावात साथ जमीन साथ जमा है, लेकिन उसके बावजूद तस्मिया की जमीर, इसलिए कि सात आसमान मिलकर के एक नौ होती है, एक जिन्स होती है, एक किस्म होती है, और जमीन सातों मिलकर के एक जिन्स होती है, इसीलिए दो जिन्स के एतबार से तस्मिया की जमीन लाई गई। इन कुंतुम मुकीन, अगर तुम लोग यकीन रखते हो कि अल्लाह ताला उसके खालिक है और तुम उसे एक अल्लाह पर ईमान लाओ। قال لمن حوله الا تستمعون, फिरौन अपने इर्द गिर्द बैठने वाले कौम के शरीफ और बड़े समझे जाने वाले चमचे लोगों को कहने लगा, हला तुम सुनते हो कि नहीं सुनते हो, ये मूसा क्या कह रहा है, हला तस्तमिउन, तुम सुनते हो कि नहीं सुनते हो। ये फिरौन ने अपने लोगों से कहा, यानी मेरे सिवा किसी दूसरे को माबूद मानना ये तो कोई अजीब नहीं बात आ जाएगी, आज तक तुम लोग मुझे माबूद समझते हो, ये मुझे छोड़कर ये कोई नया माबूद, ये कितनी अजीबो गरीब बात ये मूसा लाए, देखो तो सही सुनो तो सही कैसी बात कर रहे हैं मूसा। या ये इसका मतलब ये है, کہ جو آدمی میں سوال کرتا ہوں حقیقت کے بارے میں اور یہ جواب دے رہا ہے صفات کے ذریعے سے, تو جس آدمی میں سوال تک سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے وہ آدمی نبی کیسے بن سکتا ہے؟ میرا سوال حقیقت کے بارے میں اور یہ جواب دے رہے صفات کے بارے میں, تو میرے سوال کو یہ نہیں سمجھ سکے وہ آدمی کیسے نبی بن سکتا ہے؟ نعوذ باللہ, موسیٰ علیہ السلام کو اس نے غبی قرار دیا کہ جو غبی بنتا ہو وہ شخص جو ہے کبھی نبی نہیں بن سکتا. اسی لیے اس نے کہا لا تستمعون. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خفیف حقیر معمولی سمجھا کہ دیکھو دیکھو نا اس طرح اپنے لوگوں کو ابھارنے کے لیے یہ موسیٰ کیسی باتیں کر رہا ہے, یہ صفت لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی گرم ہونے کے بجائے بہت زوردار انداز کے اندر جواب دے رہے ہیں, قال ربکم و رب آبائکم الاولین. فرعون سن, میرے رب تو تیرے بھی رب ہیں اور تیرے اگلے باپ دادا سب کے رب ہیں میرے رب. یعنی ان کے یہاں جو عقیدہ تھا کہ آبا و اجداد ربوبیت کے مقام پہ پہنچ جاتے اس کی بھی تردید ہو گئی کہ سب جتنے بھی مرے ہوئے ہیں ان سب کا بھی رب میرا خدا ہے. ربکم و رب آبائکم الاولین, تمہارا بھی رب تمہارے اگلے باپ دداؤں کا سب کا رب جو ہے میرے اللہ تعالی ہے. اب بات یہ تھی پہلے موسیٰ علیہ السلام نے رب السماوات والارض کہا, یعنی آسمانوں اور زمین کے خالق اللہ تعالی ہے. اب یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ فرعون جواب کے اندر یوں کہتا کہ آسمان اور زمین تو واجب لذات ہی ہے, لہذا وہ خالق سے مستغنی ہے. واجب لذات ہی اسی کو کہتے ہیں جس کو کسی پیدا کرنے والے کی ضرورت نہ ہو. اب فرعون تو الو آدمی تھا, وہ یوں جواب میں کہہ دیتا کہ ان دونوں کے لیے تو کسی رب کی ضرورت نہیں, وہ تو پہلے سے ہی بنے ہوئے ہیں. اگر کہ یہ بات کوئی عاقل کہے یہ ممکن نہیں تھی, لیکن یہ اس طرح کی بات بول سکتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. البتہ اپنے آبا و اجداد کے بارے میں فرعون ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ واجب لذات ہی ہے, کہ وہ آبا و اجداد تو پیدا ہوئے پھر مر گئے, گویا کہ وہ واجب لذات ہی نہیں ہے, وہ تو حادث تھے. آسمان زمین کو تو دنیا سالوں سال سے دیکھ رہی ہے, اس میں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ تو واجب لذات ہی ہے؟ یعنی کوئی دیکھنے نہیں گیا جب یہ نہیں تھے, وہ زمانہ کسی نے نہیں دیکھا, ہر ایک اس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے ہے, اسی لیے اس کو تو واجب لذات ہی کہہ سکتا تھا فرعون, لیکن اپنے آبا و اجداد کے بارے میں واجب لذات ہی نہیں کہہ سکتا تھا, کیونکہ وہ تو پیدا ہوئے اور مر گئے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دوسرا پہلو اپنا کر کے کہا ربکم و رب آبائکم الاولین, یہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے. بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نرم نرم میٹھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی, لیکن دیکھا کہ یہ کچھ سمجھتا نہیں, تو ذرا اپنے اصلی جلال کو بھی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دکھلایا. تو یہ بات جب آئی اپنے باپ داداؤں کی تو فرعون سے برداشت نہیں ہوئی, نہ وہ گرم ہو گیا, میں گرم ہو کے کہنے لگا قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. فرعون نے کہا کہ یہ رسول تمہارا جو تمہاری طرف بھیجا گیا یہ تو پاگل ہے, یقیناً پاگل ہے. بہت تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے ان جملہ اسمیہ اور لمجنون میں لام تاکید, یہ موسیٰ تو بالکل پاگل اور دیوانے ہیں, دیکھو نہیں کیسی کیسی باتیں یہاں آ کر کے بول رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے جواب میں مزید اللہ تعالیٰ کی جو ہے باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں. یعنی وہ جو موسیٰ علیہ السلام پر الزام دے رہا ہے پاگل ہونے کا ادھر ادھر کا, اس کا کوئی جواب نہیں دیتے, اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے صفات ہی بیان کرتے جا رہے ہیں. رب المشرق والمغرب وما بینهما ان کنتم تعقلون. میرے رب تو مشرق اور مغرب کی بھی رب ہے, جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں اس کے بھی رب ہے اگر تمہارے اندر کچھ عقل وقل ہو تو, اگر تم سمجھنا چاہو اور ایمان لانا چاہو تو. اب فرعون نے جو ہے گرم غصے ہو کر کے دھمکی کی بات کی, کہنے لگا قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. فرعون کہنے لگا موسیٰ اگر تُو نے میرے سوا کسی کو اپنا معبود جو بنایا نہیں تو میں تجھے ضرور قیدیوں میں ڈال دوں گا, قیدیوں کے اندر داخل کر دوں گا, قیدیوں میں شامل کر دوں گا. فرعون کی قید بہت سخت ہوتی تھی, اس نے زمین کے اندر تہخانے بنوائے تھے, اس میں سے ایک ایک آدمی کو وہ جو ہے بند کرتا تھا, وہ اتنی تاریکی اور اندھیرا رہا کرتا تھا کہ کوئی کسی کو دیکھ نہ سکے, اندھیری کوٹڑیوں میں پھینک دیتا تھا. قتل سے بھی زیادہ بری حالت قید کے اندر ہوتی تھی, اور گھڑے ایسے تھے جو اوپر سے ڈال دیا جاتا, آدمی لڑکتا ہوا نیچے چلا جاتا تھا. قال اولو جئتك بشيء مبين. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں اگر تیرے سامنے میری نبوت کی سچائی پر کوئی کھلم کھلی چیز لاؤں تو بھی تو جو ہے میری رسالت کو نہیں مانے گا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا. تو اب وہ کہنے لگا قال فأتي به إن كنت من الصادقين. موسیٰ لاؤ, کیا لائے ہو اپنی نبوت کی سچائی کے اوپر, کیا دلیل لائے ہو بتاؤ اگر تم سچے ہو تو. یہ جاہلوں کا طریقہ ہے, جب کبھی مغلوب ہوتے ہیں تو لڑنے مرنے گالیوں پر اتر آتے ہیں. مبین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور معجزے کے اپنا ڈنڈا ڈالا تو وہ تو ایک دم کھلم کھلا اژدہا بن گیا, بڑا اژدہا بن گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں سے نکالا تو وہ سفید چمکتا ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے, حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا رنگ گندمی رنگ تھا, لیکن یہ ہاتھ اتنا چمکدار ہو گیا کہ اس میں سے شعائیں نکلی, اور ایسی شعائیں نکلی کہ آسمان کے سارے آفاق اس کی وجہ سے جگمگانے لگے. قال للملئ حوله ان هذا لساحر عليم. قال للملئ حوله ان هذا لساحر عليم. یہ عجیب کتنے کی بات کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو اپنی عوام کو کیا سمجھانے کا, تو پھر یہ کہا, فرعون نے کہا اپنے ارد گرد بیٹھنے والے درباری چمچوں کو, دیکھو یہ موسیٰ تو ہے نا بہت بڑا جادوگر ہے, نہ کچا پوچا نہیں, علیم بہت ماہر فنکار, علم سحر کے اندر بڑا اونچا مقام رکھنے والا یہ موسیٰ جو ہے جادوگر ہے. اور موسیٰ یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے بل بوتے کے اوپر کچھ لوگوں کو اپنا متبع بنائے اور اپنے چند متبعین کے ساتھ ملک مصر کے اندر بغاوت کر ڈالے اور مصر کا اقتدار وہ حاصل کر لے دے. اسی لیے یہ جو ہے ہمارے پاس آیا ہے. کسی بھی فن کے اندر مہارت انسان کے لیے مفید ہوتی ہے, تو مہارت کسی بھی ایک فن میں پیدا کر لو اور اخلاص پیدا کر لو تو انسان کی دنیا کے اندر قدر و قیمت ہوتی ہے. کسی بھی ایک فن کے ماہر بن جاؤ, اور یہ نہیں کہ 10 سال میں کسی چیز کے بھی بنے, ایسا نہ ہو کوئی بھی ایک چیز میں مہارت کاما کاملہ حاصل کر لو. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحره فماذا تأمرون. وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ملک سے اپنے جادو کے بل بوتے پر نکال لے دے اور مصر کے اقتدار کے اوپر قبضہ کر لے دے. بولو اب اس کے بارے میں کیا کرنا, مشورہ دو تم مجھے. فرعون نے اپنے درباری لوگوں کو کہا. یہ اہل حکومت کی عادت ہے کہ ہمیشہ ہر معاملے کو وہ اقتدار ہی کی طرف لے جاتے ہیں, ان کو ہر چیز میں کرسی نظر آتی ہے. قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين. فرعون کے چمچوں نے کہا کہ موسیٰ کو مہلت دو, ہو سکتا ہے کہ وہ باز آ جائے, ابھی فوراً ان کو کوئی سزا نہ دو, ان کو تھوڑا مہلت دو, موقع دو کہ جاؤ غور کرو پھر جواب دو, ہو سکتا ہے کہ ہماری سزا کے ڈر سے جو کہا نا لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، لَأَجْعَلَنَّ والی بات سن کر کے وہ ڈر جاوے، گھبرا جاوے، توبہ کر لے رہے، اپنی حرکت سے باز آ جاوے، اس لیے اس کو تھوڑی مہلت دو اور اس کے بھائی کو بھی مہلت دو، پھر نہ مانے تو پھر یہ جادوگر ہے تو جادو کا مقابلہ جادو سے کرائیں گے، اور شہروں کے اندر آپ جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے آدمیوں کو بھیج دیجیے، وَبَعَثِ الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ، جو آپ کے پاس بڑے ماہر اور بڑے فنکار جادوگروں کو لے کر کے آوے، موسیٰ سے بھی بڑے بڑے، تاکہ ڈٹ کر کے مقابلہ ہوئے اور زوردار مقابلہ ہو موسیٰ کے ساتھ، اس لیے بلاؤ جادوگروں کو، 12,000, 18,000, 19,000, 30,000, 80,000, 9,00,000 تک، یہ سب تعداد ہے مختلف روایتوں میں، یہ جادوگر لوگ جمع کر دیے گئے، فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، جادوگر لوگ جمع کر دیے گئے ایک مقررہ دن کے اندر، طے شدہ دن میں، کہتے ہیں کہ وہ ان کے بازار کا دن تھا، باقی اقوال پہلے گزر چکے ہیں، بازار یعنی ہفتے میں ایک دن جو اٹھوارا بھرنے کا دن ہوتا ہے، ہاتھ لگنے کا دن ہوتا ہے، دیہاتوں میں جنگلوں میں اب بھی ایسا ہوتا ہے، ہفتے میں ایک دن بازار کا ہوتا ہے، اس میں سب لوگ آتے ہیں دیہات سے، دیہاتی چیزیں بیچتے ہیں، شہر سے اپنی ضروریات لے جاتے ہیں، تو ان کا وہ بازار کا دن تھا، تاکہ اطراف سے بھی سب لوگ آئے ہو، وہ بھی اس منظر کو دیکھنے میں شامل ہو، وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور جس طرح کے عوام سے کہا گیا کہ تم بھی سب دیکھنے کے لیے آؤ گے، ٹکٹ جلدی خرید لو آفر میں، لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، شاید کہ ہم جادوگروں کی بات مان لیوے اگر جادوگر لوگ غالب آ گئے تو، جادوگروں کی بات ماننے کا کیا مطلب، جادوگر دین فرعون پر تھے اور ہم فرعون کے دین پر پہلے سے چلے آ رہے ہیں، یہ اس نے کہا، اور جادوگروں کی فتح کے بعد فرعون کے دین کی صداقت کے اوپر ہمارے دل اور زیادہ جم جائیں گے اور زیادہ مضبوط ہو جائیں گے، تو یہ اس کے کہنے کا حاصل ہے کہ جادوگر لوگ اگر جیت گئے تو فرعون کے دین پر مزید استقامت اور مضبوط آئے گی اور موسیٰ کی اتباع کو بالکل نہیں کریں گے، یہ ہے عام مفسرین کا لیا ہوا مطلب آیت کریمہ کا، اب ایک مطلب آیت کا ایک اور انداز میں لیا گیا ہے، لعلنا نتبع السحرۃ، سحرۃ سے مراد ہے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور ان کے ایمان لانے والے، کیونکہ اس نے ابھی کہا نہیں کہ موسیٰ جادوگر ہے، اسی لیے سحرۃ سے مراد کون، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور مومنین جو ایمان لا چکے تھے وہ، اب کہنے کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر موسیٰ اور ہارون غالب آ گئے تو ہو سکتا ہے ہم ان کے دین کے اوپر چلنے لگے، یہ بھی بعض حضرات نے آیت کا مطلب بیان کیا، فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، اور مفسر نے یہاں کیا توجیہ کی کہ یہ جو بات اس نے کہی نا نتبع السحرۃ والی، وہ اس لیے کہی کہ تاکہ سب جادوگر لوگ خوشی خوشی جمع ہو جائے کہ چلو ہم جیتیں گے نا تو لوگ پھر ہماری بات مانیں گے، ہمارے مسلک پہ چلیں گے، ہم سے جادو سیکھیں گے، ہماری عزت بڑھے گی، ہماری شہرت بڑھے گی، دنیا کے اندر ایک مرض بہت بھاری ہے، پیسوں سے بھی زیادہ بھاری ہے مرض، کہ یہ لوگ جو ہے نا تمہارا یہ چمتکار دیکھ کر کے کل سے تمہارے مرید ہو جائیں گے، کل سے سب تمہارے گرویدہ اور فدہ ہو جائیں گے، یہ چیز پیسوں سے بھی زیادہ وزندہ ہے، کہ تم کسی کو کہو کہ بھائی پیسے یہ دیں گے تو بعض آدمی سوچے گا چلو کیا 500 روپے کے خاطر وہاں تک جانے گا، 500 تو یہاں بھی مل جائیں گے، لیکن اس سے بڑی آفر یہ ہوتی ہے کہ وہ سب تم آؤ گے نا تو پوری بستی آپ کی جو ہے بس آپ کے سب مرید ہو جائیں گے، اور آپ جیسا کہیں گے، آپ کے دین پر چلیں گے، آپ کے مسلک پر چلیں گے تو آدمی اور جو ہے تو ضرور آئیں گے، پورا ہم لوگوں کے یہ ہو جائیں گے، گرویدہ ہو جائیں گے، چلو تب تو ضرور آئیں گے، اس طرح جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے ابھرنا تھا، جمع ہونے کے لیے, اس لیے زیوان نے اس طرح کی باتیں پھیلوائی. اب سب جادوگر مصر سے آئے جمع ہوئے, وہ تو سب دنیا پرست لوگ تھے, اس لیے انہوں نے آ کر کے پہلا کیا کہا, فلما جا سہارا, جب جادوگر لوگ آ گئے, قالو کہنے لگے, لفرعون فرعون سے, ان لنا لاجرن, کیا ہم کو کوئی بدلہ ملے گا, ان کنا نحن الغالبین, اگر ہم جیت گئے تو. تو فرعون نے کہا, بدلے اور پیسے کی کیا بات کرتے ہو؟ قال نعم وانکم اذا لمن المقربین, ہاں بدلہ تو ملے گا ہی ملے گا, لیکن اس سے زیادہ تم میرے مقرب بن جاؤ گے, میرے خاص نزدیک مقرب بن جاؤ گے, اور میرے حواریین میں شامل ہو جاؤ گے, میرے درباریوں میں شامل ہو جاؤ گے. اسی لیے وہ تو خوش خوش آ گئے مقابلے کے لیے. قال لهم موسى القوم انتم ملقون, جب میدان میں مقابلے کے لیے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ تم ڈالو جو تم کو ڈالنا ہو, پیشکش پہلے انہوں نے کی تھی, تو اس وقت کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے خود ان سے فرمایا کہ تم کو اپنا جو جادو ڈالنا ہو وہ ڈالو اور اپنا جادو دکھاؤ. اب یہاں ایک سوال جواب مفسرین نے کھڑا کیا ہے, سحر تو ناجائز کام تھا, پھر وہ دو برحق نبی کے مقابلے میں جادو, یہ تو مزید زیادہ گناہ اور برائی کی بات. تو ایسی گناہ کی چیز وہ بھی نبی کے مقابلے میں جادو کرنے کا, اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے حکم دے رہے کہ تم جادو دکھاؤ؟ ناجائز کام کا حکم بھی ناجائز ہے. ناجائز کام کرنا غلط, تو ناجائز کام کا حکم دینا وہ بھی غلط. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں ان لوگوں کو حکم دیا کہ تم اپنا جادو دکھاؤ؟ تو بات دراصل یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد تھا رد سحر, سحر کو رد کرنا. اور رد کب ہوگا؟ جب ظاہر ہو کر کے سامنے آوے تب, سب جا کر کے رد ہوئے. حق کے اظہار کے لیے باطل کا اظہار یہ تمہید بنتی ہے, باطل کا اظہار یہ اظہار حق کی تمہید بنا کرتی ہے. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم کو دکھانا ہو وہ تم دکھاؤ, پھر میں جو ہے تم کو دکھاؤں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مصری قوم عام طور پر شہر کے اندر جادو کے اندر مبتلا تھی, پورے عوام بھی مصر میں جادو سیکھتے تھے کرتے تھے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے تھے کہ ظاہری اعتبار سے خرچ عادت یعنی نئی انوکھی چیز اگر صداقت کی تم دلیل سمجھتے ہو تو میرے پاس خرچ عادت نئی انوکھی چیز اس سے بھی بڑی ہے. تمہارے جادوگر لوگ اگر کوئی خرچ عادت نئی انوکھی چیز دکھلاتے تو اس سے بڑی خرچ عادت نئی انوکھی چیز تو میں تم کو دکھلاتا ہوں. اب یہ کب ہوتا ہے؟ جب جادوگر لوگ اپنا جادو کامل طور پر دکھاوے تو موسیٰ علیہ السلام اس کے مقابلے میں اپنا معجزہ دکھلاوے. اسی لیے اجازت برائے اظہار کی, تاکہ اس کی کامل طور کے اوپر تربیت کرنا آسان ہو جائے. جیسے کہ مسجد کا توڑنا بہت بڑا گناہ کا کام, لیکن مسجد توڑی نئی تعمیر کے واسطے تو یہ جائز ہو جاتی ہے. اس طریقے سے یہاں پر معاملہ ہوا. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ, جادوگروں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں منتر پڑھ کر کے میدان کے اندر ڈالی. 70,000 لکڑیاں تھی اور 72,000 کے قریب لاٹھی رسیاں تھی, اور فرعون کی عزت کی قسم کھا کر کے وہ لوگ آگے بڑھے. وقالوا بعزت فرعون, فرعون کی جئی, فرعون کی عزت کی قسم, انا لنحن الغالبون, یقینا ہم ہی جیتنے والے ہیں. القا موسیٰ عصاہ فاذا ہی تلقف ما یافکون, موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کے مقابلے میں اپنا ڈنڈا ڈالا تو وہ نگل گیا, جو انہوں نے جادو کے خیالی سانپ بنائے تھے وہ سب کے سب کو نگل گیا. فول کی سہارت ساجدین, جادوگر لوگ سجدے میں بے اختیار گرا دیے گئے. اور ایسا گہرا ایمان ان جادوگروں کے دلوں کے اوپر ہو گیا کہ عجیب سب کے سب ایمان میں مضبوط ہو گئے. یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہی ہے نا کہ جو مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ آنند فانن آپ کے گریدہ ہو گئے اور گہرے مضبوط ایمان کا رنگ ان کے اوپر چڑھ گیا. ایسے معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں. بڑے بڑے کافر آپ کی خدمت میں آتے اور آپ کے دل دادا ہو جاتے تھے. پھر آگے کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین, ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب پر, اور فرعون یہ نہیں سمجھے کہ اوہو میرے اوپر مزید ایمان مضبوط ہو رہا ہے. اسی لیے انہوں نے وضاحت کر دی کہ رب العالمین سے کون مراد, رب موسیٰ و ہارون, موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ہم ایمان لائے ہیں. اور وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جادو نہیں ہے. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم, فرعون نے کہا کہ تم کیا ایمان لے آئے موسیٰ کے اوپر, میں تم کو اجازت دوں اس سے پہلے انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, موسیٰ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا. فلسوف تعلمون, تم استاد شاگرد سب جان لو گے ابھی میں کیا سزا دیتا ہوں. لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف, میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پیروں کو جانب کے مخالف سے کٹوا دوں گا, دائنا ہاتھ بایاں پیر. ولو سلمنکم اجمعین, میں تم سب کو سولی کے ماچڑے پر لٹکا دوں گا. قالوا لا بھائی, یہ ایمان کی مضبوطی. جادوگر لوگ کہنے لگے ہم کو کوئی واندہ نہیں, ہم کو کوئی تکلیف نہیں. لا بھائی, کوئی ضرر اور کوئی تکلیف ہم کو نہیں ہے. چنانچہ ان لوگوں نے جو یہ بات کہی کہ ہم اس پر صبر کریں گے اور صبر میں اللہ کی طرف سے ہم کو بڑا اجر اور ثواب ملے گا, یہ ہمارے لیے بہت آسان چیز ہے. یہ کہہ کر کے دن پاس جواب دے دیا جادوگر لوگوں نے, انا الی ربنا منقلبون, ہم لوٹ کر کے ہمارے رب کی طرف جانے ہی والے ہیں. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا, ہم یقین رکھتے ہیں ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے, اس بات کے اوپر کہ ہم اپنے زمانے کے تمام مومنین میں سب سے پہلے ایمان لائے. اس وجہ سے ہم اہل زمانہ کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دیں گے. اول المؤمنین کس اعتبار سے کہا گیا, اول المؤمنین جو کہا گیا وہ فرعون کے ماننے والے لوگوں میں سے ایک بڑی جماعت جو سب سے پہلے ایمان لائی وہ حضرت موسیٰ علیہ جادوگروں کی جماعت ایمان لائی, ورنہ انفرادی طور پر تو ایمان لانے والے پہلے سے بھی تھے. بنی اسرائیل کی بھی پہلے سے ایمان لانے والے تھے. اول المؤمنین کا مطلب فرعون کے ماننے والے متبعین میں سے کوئی بڑی جماعت جو سب سے پہلے باقاعدہ علل اعلان ایمان لائی ہو وہ ان جادوگروں کی تھی. اس لیے کہ بعد فرعون ایمان لائے تھے لیکن وہ چپکی چپکی ایمان لائے تھے. واوحینا الی موسیٰ ان اسری بعبادی لیلا انکم متبعون, لمبے زمانے تک موسیٰ علیہ السلام اس مقابلے میں فتح کے بعد پھر مصر میں رہ کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے, لیکن سالوں کے سال گزرنے کے باوجود بھی فرعون سدھرا نہیں, ایمان نہیں لایا. تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا یہ کہ میرے بندے بنو اسرائیل کو لے کر کے راتوں رات نکل جاؤ, تمہارا یقیناً پیچھا کیا جائے گا. اب مصر سے فلسطین جانے کے دو راستے تھے, ایک خشکی کا راستہ ایک بحری راستہ. اور خشکی کا والا راستہ قریب تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام بحری راستے پر چلے. تو بنی اسرائیل کے ایک فرد نے آواز دی, اللہ کے نبی اپنے راستہ بھول رہے ادھر سے جانے کا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, مجھے اللہ کا حکم ہے بحری راستے سے جانے کا ہے, زمینی راستے سے جانے کا نہیں ہے. تو چلو بھائی اس راستے سے, اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرو. انکم متبعون, تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اب صبح کے اندر فرعون کو تو پتا چلا کہ ارے یہ بنی اسرائیل تو سب بھاگ گئے, سب نکل گئے ملک مصر چھوڑ کر کے. تو فرعون کو بہت غصہ آیا. غصہ ایک تو اس لیے آیا کہ ان کی قوم کے زیورات इसराइली औरतों ने आर्यत के नाम पर लिए थे कि वो सब बेचारी काम करती थी फिरौनियों के यहाँ। कहीं कल की छुट्टी चाहिए इनको, तो छुट्टी लेने के लिए कोई तो बहाना करना पड़े सेठानी के पास। तो उन्होंने क्या कहा था कि कल हमारा एक मेले का दिन है, हमको मेले में जाने का है, और मेले में जाने के लिए हमारे पास जेवरात भी नहीं, हम गरीब गुरबा लोग, लाओ तुम्हारे जेवर जरा ताकि हम मेले में जाकर आए। इस तरह आरियत लेवे तो उनको भी यकीन आवे कि हाँ कल जो है इनका मेला है। इसीलिए जो जो जेवर लिए थे वो जेवरात लेकर ये तो भग गए, उस पर फिरौन को बहुत गुस्सा आया। और बाद हजरात ने गुस्से की वजह ये बयान की है कि ये सब बनी इसराइल भाग जाएंगे तो अपनी खेती बाड़ियों में काम कौन करेगा, अपने घरों में काम करने आएगा कौन, बर्तन झाड़ू पोते रोटी सालन ये सब काम करने आएगा कौन। इसीलिए जो है फिरौन को बहुत गुस्सा आया। और गुस्से की तीसरी वजह क्या थी कि एक छोटी जमात बनी इसराइल की, उसने इतनी हिम्मत कि वो हमसे बगावत करके भाग चले, कोई बड़ी जमात हो तो समझ में भी आ रही है, इतने से अभी हम फूक मारे तो हवा में उड़ जाए, और वो बगावत करके भाग गए, इसलिए फिरौन को बहुत गुस्सा आया। और उसने फौरन हुक्म दिया, फटाफट लश्कर मुरतब करो, मुख्तलिफ जगहों पर लश्करों की जो बैरकें होती है और अलग अलग जगह पर लश्करों का जो पड़ाव होता है, सब जगह से लश्करों को जमा करवाया। और फिरौन फिल मदाइन हाशिरीन, कहते हैं कि इस जमाने के अंदर मिस्र के अंदर 1000 शहर और 12000 देहात थे, तो उन तमाम शहरों के अंदर उसने ऑर्डर किया कि सब जगह की लश्कर को यहाँ भेज दो, लश्कर को जमा करो। जब पूरे पूरा लश्कर जमा हो गया तो फिरौन बहुत गुस्से में, इन्ना हाउलाई लशीर जिमतुन खलीलून, ये छोटी सी जमा छोटा सा जत्था, इसलिए बनी इसराइल कितने थे उस वक्त पर 6,00,000 और 70,000, इतनी छोटी सी बनी इसराइल की जमा। और या ये कि ये तादाद फिरौनियों की तादाद उस जमाने के अंदर 60,70,000, और फिरौन एक बहुत बड़े लश्कर को लेकर के जो है वहाँ से निकला, तकरीबन 10,00,000 आदमी का लश्कर लेकर के फिरौन निकला। और 10,00,000 के अंदर या ये के जो है 60,70,000 के लश्कर के अंदर मुकदमतुल जैश के अंदर इतनी बड़ी तादाद जो मुफस्सिर ने यहाँ पर नकल की, इतनी बड़ी तादाद लेकर के फिरौन निकला और पीछा करने के लिए, वही नहुम लना लगाइजून, और वो लोग हमको बड़ा गुस्सा दिलवा रहे हैं। कहते कि 7,00,000 के करीब आदमी तो सिर्फ मुकदमतुल जैश के अंदर थे, इतना बड़ा लश्कर लेकर के फिरौन निकला। तो बनी इसराइल की मजमुई तादाद 6,70,000 और फिरौन जो लश्कर लेकर के निकला उसमें 7,00,000 के करीब तो सिर्फ मुकदमतुल जैश के अंदर, बाकी सब पीछे वो अलग। वही नहुम लना लगाइजून, पर बनी इसराइल ने हमको बहुत गुस्सा दिलवा रखा है। हर दौर के अंदर हुकूमत के खिलाफ अगर कोई मुट्ठी भर जमात खड़ी होती है, चाहे वो अहले हक के हो, तो हुकूमत की तरफ से उसको दबाने की बड़ी सही और बड़ी कोशिश होती है। अब बनी फिरौन का लश्कर निकलने में थोड़ी ताखीर हो गई। ताखीर क्यों हो गई? एक वजह तो ये कि पूरे मुल्क में से लश्कर को जमा करने का, दूसरी वजह ये हो गई कि उनके यहाँ बच्चों की मौत हुई, फिरौनियों के यहाँ बहुत बच्चे मरे उनके यहाँ उस सुबह के अंदर। ये भी एक निजाम है अल्लाह ताला की तरफ से, ताकि बनी इसराइल को थोड़ी दूर तक भाग जाने का मौका मिले, तो अपने बच्चों की तजहीज तकसीम में थोड़े मशगूल हो गए, इस वजह से ताखीर हो गई फिरौनियों के लश्कर को निकलने के अंदर। और इन्होंने पीछा किया, وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ, और उन्होंने हमको बड़ा गुस्सा दिलवा रखा है, وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ, और हम उनसे बड़ा एहतियात करते हैं। दूसरा माना हम बड़े होशियार हैं, तीसरा माना हम सब उनसे खतरा रखते हैं, या हमारी जमात हमारा लश्कर मुसल्ला है, होया कि वो अपने लश्कर का हौसला बढ़ा रहा है, ہم بڑے چوکنا اور بیدار اور متوقی ہیں، یعنی کہ ہم بنی اسرائیل سے خطرہ رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں. بعض حضرات نے حاضر اور حضیر کے درمیان کے اندر فرق بھی بیان کیا ہے کہ حاضر یعنی خائف اور حضیر یعنی متوقی، بیدار، چوکنا. یا حضیر اس آدمی کو کہتے ہیں جو پیدائشی طور پر چوکنا ہو، جیسے کوا، اور حضیر اس کو کہتے ہیں جو پیدائشی طور پر چوکنا، اور حاضر اس کو کہتے ہیں جو پیدائشی طور پر تو چوکنا نہ ہو لیکن بعد میں بڑا ہوشیار بن گیا ہو. جیسے ہم کہتے ہیں جیسے بچپن میں میرا دوست اتنا دبلا تھا، اب اتنا ہوشیار کیسے بن گیا، اتنا چالاک، تو فلاں کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کر کے، اس میں جو عقل آئی نہیں وہ فلاں کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کر کے. تو اس کے لیے حاضر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرعون اور فرعون کے لشکر کو باغیچوں سے نکالا، پانی کے چشموں سے نکالا، اور وہاں سے ہم نے ان کو نکال دیا. وکنوز، اور خزانوں سے ہم نے نکال دیا، سونے چاندی، کثرت کے عالیشان مکان، و مقام کریم، اور بہترین مجلسیں، عمدہ مکانات، اور عیش آرام کی سب چیزیں وہاں سے ہم نے ان کو نکال دیا. نکالنے کا کیا مطلب؟ پانی میں غرق کر کے ہلاک کر دیا، اور عالیشان ان کے محلات سب ان کے چھوٹ گئے، کوئی چیز ان کے کام نہیں آئی. کذالک وورثناها بنی اسرائیل. اسی طرح ہم نے فرعونیوں اور اس کی قوم کے غرق کے بعد بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا مالک بنا دیا. اب دیکھو یہاں دو بات سمجھنے کی ہے، فرعون کے ساتھ غرق کون ہوئے؟ جو فرعون کے ساتھ نکلے ہوئے تھے وہی لوگ غرق ہوئے، پوری قوم کوئی غرق نہیں ہو گئی. جو اتنا بڑا لشکر لے کر کے فرعون نکلا تھا بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے، وہ تو سب غرق ہو کے ختم ہو گئے. باقی جو لوگ مصر کے اندر تھے وہ باقی رہے، ان کا کیا ہوا؟ تو اس سلسلے میں تفسیری روایات مختلف ہیں. ایک روایت تو یہ کہ فرعونیوں اور اس کے لشکر کے غرق کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر آئے، اور مصر آ کر کے ملک مصر کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور فرعونیوں کے محلات اور ان کی ہر چیز کے بنی اسرائیل مالک بن گئے. ایک روایت تو تفسیری یہ ہے، وورثناها بنی اسرائیل. دوسری روایت اس سلسلے کے اندر یہ ہے کہ بنی اسرائیل تو غرق فرعون کے بعد اپنے آبائی وطن ملک شام کی طرف چلے گئے، کیونکہ ان کو حکم یہی تھا، انصرف عبادی لیلا انکم متبعون، تم راتوں رات اپنے وطن کی طرف نکل جاؤ، یہ اس حکم کا مطلب تھا. اسی لیے بنی اسرائیل تو چلے گئے ملک شام اپنے آبائی وطن، لیکن ملک شام آنے کے بعد فلسطین کے علاقے میں بنی اسرائیل کی دوبارہ حکومت قائم ہوئی، خاص طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کے زمانے میں. بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر تو بنی اسرائیل کی حکومت اتنی پھیلی کہ خود مصر بھی بنی اسرائیل کی حکومت کے ماتحت آ گیا. تو بنی اسرائیل تو مصر واپس نہیں گئے، دوسری روایت کے مطابق وہ تو چلے گئے کہاں؟ آبائی وطن ملک شام، کنعان ان کا آبائی وطن، یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں جہاں سے آئے تھے وہاں چلے گئے، اور وہاں جا کر ان کی حکومت قائم ہوئی. اور وہ حکومت مضبوط ہوئی داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، کیونکہ وہ بھی انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حکومت کی توسیع ہوئی، اور ہوتے ہوتے مصر تک ان کی حکومت پہنچ گئی. اور یرمیاہ نبی کے دور میں، ایک تیسری روایت تفسیری کی روایت ہے کہ یرمیاہ نبی کے زمانے کے اندر بنی اسرائیل پھر سے مصر آ کر کے آباد ہو گئے، اور مصر کے اندر مقیم ہو گئے. اور بعض حضرات نے ایک اور مطلب بھی بیان کیا ہے کہ بنو اسرائیل مصر آئے تو نہیں، چلے گئے فلسطین کے علاقے میں، لیکن فلسطین جانے کے بعد مصر جیسی راحت، آرام، محل، مکانات اللہ نے ان کو فلسطین میں عطا فرمائے. جا جو راحت، جو آرام، جو باغیچے، جو محل، جو عیش و آرام کے اسباب یا مصر میں میسر تھے، وورثناہا، وہ ہم نے ان کو وہاں عطا فرما دیے. کہاں پر؟ فلسطین، ملک کے شام جانے کے بعد. وورثناہا بنی اسرائیل فأتبعوہم مشرکین، فرعون نے اپنے لشکر کو لے کر کے بنی اسرائیل کا صبح سویرے کے اندر جو ہے پیچھا کیا، سورج کے نکلنے کے وقت کے اوپر، جہاں بحر قلزم، یہ بحر فارسی کا ایک حصہ ہے، اس کی طرف جو ہے جا کر کے انہوں نے پیچھا کیا. فأتبعوہم مشرکین، یہ قلزم ایک آبادی کا نام ہے، اب تو ختم ہو گئی، اب تو سویز نیر ہے وہاں پر. فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، جب دونوں لشکر ایک دوسرے کو دیکھ رہے، چنانچہ فرعونی لوگ اپنے لاؤ لشکر سواریوں کے ساتھ جلدی جلدی وہاں پر پہنچ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں، قال اصحاب موسیٰ انا لمدركون، کیا ہوا وہاں کہ فرعونیوں کا لشکر پہنچ گیا. بنی اسرائیل چلتے چلتے بحر قلزم کے کنارے تک پہنچے. اب بنی اسرائیل حیران، اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں، حضرت مرے، اب تو پکڑے ہی جائیں گے، اس لیے کہ آگے سمندر، کہاں بھاگیں گے، پر پیچھے فرعون کا لشکر، جائیں تو کہاں جائے، آگے جائے تو مر جائیں گے پانی میں ڈوب کر کے، اور پیچھے یہ فرعونی لوگ آ کر کے ہم کو پکڑ لیں گے. اس لیے کہنے لگے، انا لمدرکون، یقیناً ہم لوگ پکڑ لیے جائیں گے، گرفتار کر لیے جائیں گے. قال كلا ان معي ربي سيهدين، موسیٰ علیہ السلام نے کتنا پیارا جواب دیا، ہرگز نہیں، گھبراؤ نہیں، وہ تم کو بالکل پکڑ نہیں سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور وعدے کے اوپر یقین، میرے اللہ نے مجھے وعدہ کیا ہے، وہ ہم کو پکڑ نہیں سکیں گے، گھبراؤ مات، یقیناً میرے ساتھ میرے رب ہیں جو مجھ کو نجات کا راستہ بتلائیں گے. کہ آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، اس سے کیسے نجات پانا، اس کا راستہ جو ہے میرے اللہ مجھے سمجھائیں گے. یہ جواب جو ہے دیا، ان معی ربی سیہدین، کہ میرے ساتھ میرے رب ہیں جو مجھ کو نجات کا، چھٹکارے کا راستہ سمجھائیں گے. دیکھیے یہاں پر مفسرین نے ایک عجیب نقطہ مستنبط کیا ہے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر نصرت نازل کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں، معیہ، کہ میں، میرے ساتھ میرے اللہ ہے، یہ نبی کہہ رہے ہیں. اور گار کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا. یہ امت محمدیہ کی فضیلت ہو گئی. مزید کہیے دوستو، یہ بھی ایک امت کی فضیلت ہے کہ اس امت کے ایک فرد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی معیت کا بیان ہے، ان اللہ معنا، اور وہاں پر صرف نبی کے واسطے معیت کا بیان ہے. ان معی ربی سیہدین، یقیناً میرے ساتھ میرے رب ہے جو مجھ کو چھٹکارے کا راستہ بتائیں گے. اب سامنے جو سمندر تھا، ہاتھے مارتا ہوا، کہتے ہیں کہ پہاڑ جیسے بڑے بڑی موج آ رہی تھی. حضرت یوسیٰ علیہ السلام ساتھ میں تھے، ابھی تو ان کو نبوت نہیں ملی تھی، وہ کہنے لگے کہ حضرت کیا ہوگا، آگے جو ہے پیچھے سے فرعون، آگے سے سمندر، تو کیا کریں ہم لوگ. تو حضرت یوسیٰ ابن نون سمندر کے اندر کھڑے سے داخل ہوئے، تو اللہ کی قدرت، سمندر کا پانی ان کے سواری کے کھر تک کو بھی چھپا نہیں سکا. سمندر کا پانی ان کی سواری کے کھر، جانور کے جو پیروں میں کھر ہوتے ہیں، اس کے کھر تک کو چھپا نہیں سکا، بھیگا نہیں سکا. ایسی اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے اندر جو ایک کامل مومن بندے تھے، یکتم ایمانہ کے اندر جن کا ذکر ہے، وہ بھی جو ہے اپنے گھوڑے کو وہاں کی طرف آگے بڑھا کر کے انہوں نے دیکھا، تو وہ بھی، ان کو بھی پانی کے اندر ان کی بھی حفاظت ہوئی. तो उनको देख करके दूसरे लोग भी पानी की तरफ आगे बढ़ने लगे तो वो डूबने लगे। तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा ये तो जो है ना अल्लाह के नेक बंदों का काम है, सबको खाली देखा देखी में नहीं आगे बढ़ने का, तुम पीछे आओ, अल्लाह की तरफ से जब हुक्म होगा ना तब हम आगे बढ़ेंगे, अभी नहीं अभी पीछे आ जाओ। ये तो दोनों बड़े पहुँचे हुए है इसलिए इनके साथ ये मामला है। और मूसा अलैहि सलाम को पूरी कौम की फिक्र लायक है इसीलिए हजरत मूसा अलैहि सलाम आगे नहीं बढ़े। हमने मूसा को वही दे दी कि अपना डंडा समंदर को मारो, चुनांचे मूसा अलैहि सलाम ने समंदर को मारा। فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ तो 12 रास्ते फट करके पड़ गए और एक बड़े पहाड़ की तरह हो गए, बीच में सूखे रास्ते हो गए। किसी का जिन जिन के ऊपर रखा जाने वाला कपड़ा, कोई चीज को पानी नहीं लगा, एकदम सूखा सूखा बेहतरीन रास्ता बनी इसराइल के लिए अल्लाह ताला ने बना दिया। देखो अल्लाह सुबहानहु व तआला इस बात पर कादिर थे कि डायरेक्ट अपने हुक्म से 12 रास्ते बना देते और बने भी अल्लाह ही के हुक्म से, लेकिन जरिए के तौर पर मूसा अलैहि सलाम का डंडा मरवाया गया पानी के ऊपर। इसके दो फायदे हैं, एक फायदा है दुनियादारुल असबाब है और दूसरा ये कि मूसा अलैहि सलाम की अजमत भी तो लोगों के सामने आए, खुद बनी इसराइल के सामने वाकई अल्लाह के नबी है, इनके साथ अल्लाह की मदद है, इसीलिए तो देखो इनके डंडा मारने के ऊपर 12 रास्ते बन गए। तो उसमें मूसा अलैहि सलाम की अजमत का भी इजहार हो गया और 12 रास्ते हो गए, पानी ये रुक गया पहाड़ की तरह आर पार, और 12 कबीले थे इसलिए 12 रास्ते से वो लोग गुजर करके निकल गए, एक दूसरे को देखते हुए बातचीत करते हुए आराम से पार हो गए। वज़लफना सम्मल आखरीन, और वहाँ हमने दूसरे लोगों को करीब कर दिया यानी फिरौनियों को और फिरौन के लश्कर को हमने वहाँ करीब कर दिया।